اے خلیفہ اے امیر اہل سنت،
تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
فرمان خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام میں، سکون میں وہ شخص ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا ذریعہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ درود شریف یہ بہترین نیکی ہے، کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے جبکہ درود پاک سے جنت کے دولہا ملتے ہیں۔ حشر میں کیا کیا مزے عبارف تگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامن علی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عاشقان رسول ہمیں چاہیے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا کسے کہتے ہیں، یعنی ایسی کون سی تعداد کہ جس کا شمار کثرت سے پڑھنے والے میں ہو؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو 300 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا، اور جو فضائل و برکات کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں آئے ہیں، جو وارد ہوئے ہیں جو فضائل و برکات، تو وہ 300 مرتبہ پڑھنے والے کو حاصل ہوں گے۔ پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے 72 نیک اعمال دیے ہیں، جو کہ کوشچن کی صورت میں، سوالات کی صورت میں، مثال کے طور پہ کیا آج آپ نے اچھی اچھی کھانے سے پہلے یا آپ نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کی، چونکہ نیت المؤمن خیر من عملی، یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ بھی ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اب چونکہ ہمیں کھانا کھانا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، نہ کہ کھانے کے لیے ہمیں زندہ رہنے، تو اگر ہم اچھی نیت کر لیں گے، مثال کے طور پہ کہ عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، سنتیں اور آداب کے مطابق کھانے کی کوشش کروں گا، بھوک سے کم کھاؤں گا، اچھی طرح لقمے چبا چبا کر کھاؤں گا۔ اب کیا ہے کہ اب جب بندہ یہ نیت کر لے گا تو اس کا یہ کھانا کھانا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو روز مرہ کے ہم دیکھیں نا، ہمارے کئی معاملات ہیں، کئی ہمارے دن بھر کے کام ہیں، پانی پینا ہے، ہم سے پہلے نیت کر لیں کہ میں سنت کے مطابق پانی پیوں گا، کہ بیٹھ کر پیوں گا، پانی دیکھ کر پیوں گا، اجالے میں پیوں گا، 3 سانس میں پیوں گا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھوں گا، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس مالک کا کرم کہ اس نے مجھے پانی عطا فرمایا، اور اس کا بھی شکر ادا بندہ کرے کہ یہ پانی میرے یہاں سے اتر گیا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پانی پیتا ہے یہیں اٹک جاتا ہے، بچوں کے ساتھ بعض وقت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بچے پانی پی رہے ہوتے ہیں اسپن اور اٹک جاتے ہیں، پھر ان کو وہ کھانستے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے کہ پانی کے گھونٹ اگر اٹک جائے، چونکہ کوئی جھٹکا لگا اور سانس کی نالی میں پانی چلا گیا تو بندہ ایکسپائر. تو اس پہ بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو اب دیکھیں کہ پانی تو پینا ہی ہے، بندے کو پیاس لگی ہوئی ہے، اگر یہ تھوڑی سی توجہ دے گا، اچھی اچھی نیتیں کر لے گا اور سنت کے مطابق پیے گا، تو اب اس کا یہ پانی پینا بھی اس کے ثواب دلائے گا، اس کے پینے کا جو ثواب ملے گا. تو لہٰذا ہم کئی اعمال ہمارے معاملات ہیں جن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ جو امیر سنت نے ہمیں جو نیک اعمال دیے 72 نیک اعمال، تو ان میں ایک عمل روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بھی ہے. کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا؟ 300 کا عدد تو ویسے ہی کثرت میں شمار ہوتا ہے، 13 کا اضافہ کر لیں کہ بدر میں جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں جو 313 صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، تو یہ ان کی ایک یاد ہے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ الکریم جب نیک اعمال پر عمل کریں گے تو آپ جو ہے وہ نیتیں کرنے کے بھی عادی ہو جائیں گے، انشاءاللہ الکریم نماز کے بھی پابند بن جائیں گے، انشاءاللہ الکریم درود و سلام پڑھنے والے بھی بن جائیں گے، مطالعہ وغیرہ بھی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بھی بنیں گے. چونکہ اس میں جو ایک سوال جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ. تو آئیے بیان سے پہلے بھی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توب الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد آگے خود بڑھ کر لوگوں سے سلام اور مصافحہ کروں گا اور آپس میں دوسرے پہ انفرادی کوشش کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، نماز کی دعوت دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی سخت بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے پہنچا، ان کی تیمارداری کے لیے پہنچا. میں نے ان شیخ کے ارد گرد ان کے قریب ان کے شاگردوں کو دیکھا جو کہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو اللہ کے ولی تھے میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے. تو میں نے عرض کی، اے شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں بلکہ نماز قضا ہونے پر رو رہا ہوں. تو میں نے عرض کی کہ حضور آپ تو عبادت گزار شخص تھے، تو پھر آپ کی نمازیں کیسے قضا ہو گئیں؟ تو ان شیخ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت کے ساتھ غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں. تو عاشقان رسول، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے کہ ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے کہ جن کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان کی ساری کا یہ عالم ہے کہ اپنی عبادات اور ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی سے، اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے روتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف الہی سے تھر تھراتے، کپ کپاتے اور آنسو گراتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کر کے بھی غفلت میں مبتلا ہو کر اس بات پر آس لگائے ہوئے ہیں کہ آخرت کے معاملات میں اللہ تعالی فضل فرمائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور واقعی بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے فضل سے امید رکھے. اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عبادت تو نہیں کرتے, ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس پر ہم فضل کی امید رکھتے ہیں, جبکہ دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں دنیاوی معاملات میں کہ یہ طے ہے کہ ہر شخص نے اپنی سانسوں کی گنتی پوری کرنی ہے, اور جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھنا جتنا عرصہ مقصود فرمایا مقرر فرمایا تو اس کا رزق بھی لکھ دیا ہے, اس کا دانا پانی لکھا ہوا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, مگر اس کے باوجود ہم رزق کے معاملے میں یہ نہیں کہتے, ہم پیسوں کے معاملے میں یہ نہیں کہتے کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کل کچھ نہ کچھ مل جائے گا, کچھ نہ کچھ کما لیں گے. نہیں نہیں نہیں, ہم یہ یہاں نہیں سوچتے, ہم آخرت کے معاملے تو یہ کہہ دیتے ہیں, جبکہ دنیاوی معاملے میں ہمارا معاملہ جو نا کچھ اور ہے, ہمارا قول کچھ اور ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ دونوں معاملات میں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے, چونکہ قصبے حلال بھی کریں کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے حکم ہے, یہاں تک کہ شریعت نے جو ہے وہ نان نفقہ واجب کیا ہے کہ جیسے اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس زوجہ کے لیے نان نفقہ کہ رہنے کے لیے مکان, اسے کھلانا پلانا, اسے لیے واجب کیا ہے, اگر نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا, شریعت نے اس پر واجب کیا ہے. اور یہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا لوگوں کے آگے, یہ کمائے گا, قصبے حلال کرے گا, کہ اس کے بڑے فضائل ہیں. خیر میں ایک عرض کر رہا تھا کہ دنیاوی معاملے میں ہم جو ہے وہ ہمارا قول کچھ اور ہوتا ہے, جبکہ آخرت کے معاملے میں ہمارا قول کچھ اور ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ دونوں میں ہمارا یہی قول ہونا چاہیے, ایک ہی قول ہو, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. مگر یہ کہ آخرت کے معاملے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں, ہم اسے راضی کرنے کی بھی کریں اور اس کے فضل پر بھروسہ کریں, ورنہ خدا کی قسم اس نے اگر عدل فرمایا, اگر اس نے انصاف فرمایا تو ہم جواب نہیں دے سکتے, ٹھکانہ جہنم میں. تو لہذا ہم اس سے اس کے فضل کی امید رکھتے ہیں. اچھا, ہمارے جو اسلاف تھے, جو اولیاء کرام تھے, وہ غفلت میں مبتلا نہیں ہوتے تھے, وہ اپنی آخرت کو نہیں بھولتے تھے, اور نمازیں چھوڑنا تو دور کی بات ہے, وہ مستحبات پر بھی وہ عمل کرتے تھے, وہ نوافل بھی کثرت سے پڑھتے تھے. اور وہ حضرات حرام سے بچنا تو دور کی بات ہے, وہ حضرات شبہات سے بھی بچتے تھے, اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وہ ظاہری کرتے تھے, اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور دن ہو یا رات ہو وہ ہر وقت اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے. جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غفلت میں زندگی گزار کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی اور بہت کامیاب زندگی ہم گزار رہے ہیں, جبکہ ہمارے اسلاف کامیاب اور عبادتوں بھری زندگی گزار کر بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے غفلت کی زندگی بسر کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے, اور اللہ تعالی دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھیں کھول دے, ورنہ مرنے کے بعد تو آنکھیں کھلنی ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے, یہ قرآن و حدیث میں ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے, مگر ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی, نماز سے غافل ہے. حالانکہ نماز حقوق اللہ میں سے انتہائی اہم فریضہ ہے, اور دین کے بنیادی کاموں میں سے ایک نماز ہے, کہ پانچ ارکان اسلام میں ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہی ہے. آئیے امیر سنت کی کتابیں فیضان نماز, اس سے جو ہے نماز کے ہم 25 فضائل سنتے ہیں, تاکہ ہماری طبیعت نماز کے دوران راغب ہو. اگر الحمدللہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اور ہمیں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو. نماز اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہ دیکھیں نماز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم کتنا انتظام کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو لہذا ایک عاشق رسول کو چاہیے کہ دنیاوی مال اگر چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، نماز اس کی نہ چھوٹے۔ کام سے کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ کہ نماز سے کہے کہ مجھے کام کرنا ہے۔ نماز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ اور کیا چاہے گا جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ نماز عماد الدین ہے، نماز یعنی دین کا ستون ہے، پلر ہے نماز دین کا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ آج کئی لوگ روتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو بندہ یہ دیکھے کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اچھا اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ دیکھے کہ نماز کس طرح پڑھتا ہے، چونکہ نماز کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کے بھی ایس او پیز ہیں، اس کے بھی طریقہ کار ہیں۔ اب جیسے ایک بندہ گاڑی جو ہے وہ اسے چلانی ہے تو پہلے سیکھتا ہے نا، لائسنس حاصل کرتا ہے نا، چلے لائسنس کو چھوڑ دیں، چلانے سے پہلے سیکھتا ہے۔ اب اگر یہ بغیر سیکھے اگر گاڑی چلائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا، یا تو خود مر جائے گا یا کسی کو مارے گا، یا تو اپنا نقصان کرے گا یا کسی اور کو نقصان کر دے گا، اپنی گاڑی مارے گا اور اپنی گاڑی کا نقصان کرے گا، یا کسی اور کی گاڑی کو مار کر اپنی گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، سامنے والے کا بھی نقصان کرے گا۔ تو لہذا یاد رہے کہ ہمیں نماز تو پڑھنی ہے، مگر یہ نماز ہمیں سیکھ کر پڑھنی ہے۔ کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا نا، نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، تو نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے، کہ نماز تو جنت کی کنجی، جنت کی چابی نماز ہے، جبکہ نماز کی چابی طہارت ہے۔ طہارت کیا ہے؟ کہ نمازی کا بدن پاک ہونا، اس کے کپڑے پاک ہونا، اور جس جگہ یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا، یہ تو ظاہری نجاست ہوئی۔ اور ایک ہے کہ نمازی کے پاک ہونے سے مراد کیا، کہ اس کا غسل اور وضو کامل ہونا۔ اگر غسل تو ہے مگر وضو نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے وضو کیا مگر یہ کہ کچھ جگہ جو ہے بال برابر ہے، کچھ جگہ اس کی خشک رہ گئی، سوکھی بھی رہ گئی، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ تو لہذا میں نماز پڑھنی ہے مگر نماز سیکھ کر پڑھنی ہے۔ اسی طرح نماز کی قرات یہ فرض ہے۔ اب یہ قرات کب ادا ہوگی، یہ فرض کب ادا ہوگا، کہ جب بندہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھے۔ الحمد کو الحمد ہی پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا، الحمد للہ رب العالمین۔ اب جیسے رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کا معنی ہے کہ تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو عین کے ساتھ اگر رب العالمین کا ترجمہ ہے، عالمین کا رب، رب العالمین، تو یوں بعض اوقات بندہ نماز کی ابتدا کر لیتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، جو وہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے، مگر وہ قرات میں ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس سے وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے۔ یار یہ تو ہر چیز ہر ایک کو معلوم ہے کہ کسی نے کوئی جیب سے چیز نکال کر کھائی تو اسے نماز ٹوٹ جائے گی، تو ہمیں ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو پتہ نہیں ہوتی، تو یہ بندے کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ اور دین اسلام یہ سیکھنا آسان ہے، کہ نماز کے مسائل سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ قرآن پاک دیکھیں کہ کتنا آسان ہے، کتنی سی زخامت ہے، قرآن پاک کی زخامت دیکھیں اتنی ہے نا، وہ دیکھیں کتنا آسان ہے کہ ہمارا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، اور اسے آیت با آیت نہیں، حرف با حرف یاد کر لیتا ہے، با اور تا، جیم اور ہا۔ دیکھیں کہ جیم میں ایک نقطہ ہے اور ہا میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں اس کو پتا ہے کہ یہاں نقطہ ہے، یہاں جیم پڑھنا ہے یا ہا پڑھنا ہے، یا با پڑھنا ہے یا تا پڑھنا ہے، تو کیسا یہ قرآن پاک ہے، کیسا کلام ہے کہ اسے ہمارا بچہ بچہ سے یاد کر لیتا ہے. یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ سے یاد کر لیتا ہے، اور آج سے نہیں 1400 سال سے یہ معاملہ چلتا ہوا رہا ہے. اور کئی آپ کو حفاظ ملیں گے کہ جو قرآن پاک کو حرف حرف یاد کر لیتے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہوگی کہ جس کے اتنے یاد کرنے والے ہوں، حرف حرف سے یاد کر سکتے ہوں، ایسی کوئی کتاب نہیں ہوگی کہ جو بالکل غلطیوں سے پاک ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں ملے گی. تو یہ ایسی پیاری کتاب ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکیں، اور ہم لوگ اسے صحیح مخارج کے ساتھ نہ پڑھ سکیں. حالانکہ ارشاد ہوتا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن عربی لب و لہجوں میں پڑھو. اقرأ القرآن، کہ قرآن پڑھو عربی لب و لہجے میں، بلحون العرب. وہی ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے، الف آ اور عین میں فرق ہے. جیسے رب العالمین کا میں نے عرض کیا کہ وہ عین ہے رب العالمین، اب کوئی رب العالمین پڑھتا ہے تو معاملہ الگ ہو جائے گا. خا اور کھا جو ہم کہتے ہیں کاف ہے والا کھا، خا اور اس میں فرق ہے. عین اور الف میں تو فرق بتایا، غین اور گاف میں فرق، کاف اور قاف کہ کہاں کاف ہے اور کہاں قاف ہے. جیسے کتاب جیسے ہے نا کہ ہدل للمتقین، یہاں نقطوں والا قاف ہے. اور الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو کہاں کاف پڑھنا ہے اور کہاں قاف پڑھنا ہے، تو یہ سب سیکھنے سے آئے گا. دیکھیں کہ ہمارا بچہ وہ جیسے یاد کر لیتا ہے تو دیکھیں کہ آسان ہے نا قرآن پاک، تو ہم کیوں نہ پڑھ سکیں. لہذا اس بڑی عمر میں بھی جو ہے وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، بالکل صحیح بخاری کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ سب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے اور درست مخارج کے ساتھ پڑھ کر اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ الکریم. اور الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے آپ کے سامنے، تو اس میں جو ہے وہ قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. اب اگر کوئی بڑا ہے تو یہ شرم ہی نہیں، چونکہ شیطان کے پاس ایک ہتھیار یہ بھی ہے کہ وہ نیکیوں والے معاملے میں بندے کو شرم دلاتا ہے. یعنی شیطان کا یہ خیال ڈالے گا، یعنی بندے کو یہ خیال آئے گا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا اپنے قرآن پڑھوں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، کبھی قرآن پڑھ گیا کبھی قاعدہ پڑھ گیا، کوئی بات نہیں. چونکہ شیطان کے پاس ہتھیار ہے شرم کا، شیطان گناہ میں شرم نہیں دلاتا. کہ اگر وہ بندہ گناہ کر رہا ہے اس میں شیطان شرم نہیں دلائے گا، جہاں نیکیوں والی بات آئے گی تو شیطان اسے شرم دلائے گا. تو لہذا ہمیں شیطان کے اس وار کو ناکام بنانا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے. اب مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں تھا داؤد اسلام جو مدنی قافلے نکلتے ہیں نا، میں اس میں تھا، 3 دن کا ہمارا مدنی قافلہ تھا جامعۃ المدینہ میں، تقریباً یہ بات ہے 2002 یا 2003 کی. تو اس میں مغرب کے بعد جو ایک بیان ہوتا ہے تو اس میں جو کیا کہتے ہیں مبلغ جو ہے وہ یہی مدرسۃ المدینہ بالغان کے جو ترغیب دلا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے قرآن پاک پڑھنے کے فضائل، مخارج ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. تو اس میں ایک ہمارے ساتھ جو تھے بابا جی وہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ میری اس وقت عمر جو مجھے یاد پڑتا ہے 55 یا 60 سال انہوں نے اپنی عمر بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے اس عمر میں آ کر اپنا جو نا قرآن پاک میں نے جو نا مخارج پڑھنا مخارجات پڑھنا میں نے ابھی میں نے پڑھا ہے داؤد اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں. تو لہذا ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچ ملی، ہمیں یہ توفیق ملی، ہمیں یہ موقع ملا. ورنہ اگر ہم قبر کے اندر چلے جاتے، ہماری آنکھ بند ہو جاتی، پھر تو ہمارے پاس وقت نہیں، پھر تو وقت ختم ہو گیا. اس وقت تو سب کو ہوش آنا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرے بندہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ہوش آ گیا اور مجھے توفیق ملی، اور لہذا بندہ یہ اس عمر میں بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے تاکہ مرنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو. اب جو ہے وہ آن لائن بھی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھ سکتے ہیں بذریعہ انٹرنیٹ. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو وقت ملے، یعنی وقت آپ کا ہوگا، آپ اپنے وقت کے مطابق آپ جو ہے وہ ترکیب کر سکتے ہیں. اسی طرح آن لائن دیگر کورسز بھی کرائے جاتے ہیں، آن لائن درس نظام بھی کرایا جاتا ہے. تو الحمدللہ کہ داؤد اسلامی نے اس دور میں جو وہ قوم کو بڑی سہولتیں دی ہیں، بس کوئی ان پر عمل کرنے والا چاہیے. خیر، تو ہم بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے کہ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. اس سے ہم چلے تھے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور ہمیں اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں پھل کیوں نہیں ملتا. ورنہ تو یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے, نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے, نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے, نماز شیطان کو ناپسند ہے, نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے, نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے, نماز مومن کی معراج ہے, اور نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے, اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا. تو یا شکر رسول, غور کیجئے کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پانچوں نمازیں ہم وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے, ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے پابندی وقت کے ساتھ. اے عاشقان رسول, ہم سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. ہم اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں, سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں, تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, دیکھنا سننا بولنا, کھانا پینا پہننا, سونا جاگنا, گھر بسانا, انداز معاشرت, نظام تربیت, تعلیم و تعلم, رہن سہن, چال چلن, عادت و اتوار, لین دین, کاروبار وغیرہ, الغرض ہمارا ہر ایک کام اس سنت کے مطابق ہو. ہم گفتگو کریں, ہم بات چیت کریں تو سنت کے مطابق کریں, ہم بیٹھیں تو سنت کے مطابق بیٹھیں. جیسے قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے, بندہ بیٹھا ہوئے سنت کے نیت سے بیٹھے گا ثواب ملے گا. چلیں تو سنت کے مطابق چلیں, نہ کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, یوں نہیں, نظر نیچی کے ایک معتدل چال, یعنی اتنا تیز بھی نہ چلے کہ لوگ دیکھیں کیونکہ ایمرجنسی تو نہیں ہو گئی, اور نہ اتنا آہستہ چلیں کہ کوئی کہے کہ یہ بیمار ہے یا بوڑھا ہے. دیکھیں ہمارا دین کیسا پیارا ہے کہ ہر لمحہ ہر جگہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں سونے کا طریقہ سکھاتا ہے, ہمیں چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے, ہمیں کپڑے پہننے کا یہ ڈھنگ دیتا ہے, ہمیں کھانے کا طریقہ سکھاتا ہے, کھانا کھانا ہے کس طرح کھانا ہے, چلنا ہے کس طرح چلنا ہے, سونا کس طرح ہے, کاروبار کرنا ہے کس طرح کرنا ہے, لین دین کرنا ہے کس طرح کرنا ہے, پڑوسوں کے کیا حقوق ہے, زوجہ کے کیا حقوق ہے, شوہر کے لیے عورت کے لیے شوہر کے کیا حقوق ہے, بھائی کے لیے بہن کے کیا حقوق ہے, بہن کے لیے بھائی کے کیا حقوق ہے, اولاد کے لیے والدین کے کیا حقوق ہے, والدین کے لیے اولاد کے کیا حقوق ہے. تو اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ جو ہمیں سارے حقوق سکھاتا ہے. اللہ قریب ہمیں اس دین اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو لہذا نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, من احب سنتی فقط احبنی, یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی, کانا معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو دیکھیں کہ سنتوں پر عمل کرنے کی کتنی فضیلتیں, کتنی برکتیں ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے, ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے. تو لہذا اگر آپ دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا, تو انشاءاللہ الکریم سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اے خلیفہ اے امیر اہل سنت, تو سدار گے سلامت, تو سدار گے سلامت, تجھ پر ہو رب کی